السلام نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. برادران اسلام، اللہ تعالی تمام عالم کے مسلمانوں کے لیے عید کو مبارک فرمائے. اور اللہ کا شکر ہے کہ جمعہ کے دن عید ہو گئی، تو عید علی عید ہو گئی. جمعہ کا دن خود عید کا دن ہے، اور عید کا دن تو عید کا دن ہے، اور عید کی نماز الگ چیز ہے اور جمعہ کی نماز الگ چیز ہے. امریکہ میں بعض مقامات ایسے بھی ہیں جہاں جمعہ کے دن اگر عید ہو تو پھر وہ لوگ جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے، چونکہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ جمعہ عید ہے، اور اسی کانسیپٹ کی وجہ سے ان کے پاس جمعہ صبح میں جائز ہے، زوال سے پہلے، ظہر کا وقت ہونے سے پہلے ان کے یہاں عید، ان کے یہاں جمعہ جائز ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ عید ہے، اور عید کی نماز ظاہر ہے کہ زوال سے پہلے ہو سکتی ہے. تو جمعہ کے اندر اتنی خصوصیت وہ دیتے ہیں کہ زوال کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، زوال سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں. عید میں یہ ہے کہ وہ زوال کے بعد نہیں پڑھی جاتی، لیکن یہ تصور قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. عید کسی چیز کی عید بولنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سارے احکام عید کے اس پہ لاگو ہو جائیں گے. خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کے دن عید ہوئی ہے تو عید کی نماز آپ نے الگ پڑھی ہے اور جمعہ کی نماز آپ نے الگ پڑھی ہے. جمعہ جو ہے وہ ظہر کا آلٹرنیٹ ہے، ظہر کے بدلے میں ہے، دو رکعت ظہر کے ہیں اور دو رکعت کا خطبہ ہے، دو رکعت خطبے کے قائم مقام ہیں. اور اسی لیے جو ظہر کا وقت ہوتا ہے وہ جمعہ کا وقت ہوتا ہے، اسی لیے ظہر کے وقت سے پہلے جمعہ پڑھی جائے گی تو تاریخ جمعہ شمار ہوگا، آدمی جمعہ کا چھوڑنے والا شمار ہوگا. یہ ہمارے لیے بڑی اچھی بات ہے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ سب جگہوں پر ایک ہی وقت میں عید ہو رہی ہے، چاند کے حساب والوں کے پاس بھی اور دوسرے لوگوں کے پاس بھی. ایک طریقہ صحیح ہے، ایک طریقہ غلط ہے، مگر اتفاقا سب جمع ہو گئے. ہمارے یہاں جو عید ہوئی ہے وہ کیلیفورنیا میں دو جگہوں سے، ایک جگہ لڈائی سے اور ایک جگہ سن ہاؤزے سے. اتفاق سے دونوں جگہوں پر علماء کرام نے خود دیکھا ہے، اور سین ڈیاگو سے بھی اطلاع آئی ہے. اسی بیس پر پھر سینٹرل ہلال کمیٹی نے فیصلہ کیا عید کا. عید جو ہے وہ خوشی کی چیز ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میں نے آپ کو سنایا کہ روزے دار کو دو خوشیاں اللہ پاک عطا فرماتا ہے. روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَان، فَرْحَتٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، ایک خوشی اس کے افطار کے وقت میں ہوتی ہے. افطار کی دو قسمیں ہوتی ہیں، افطار صغیر افطار کبیر. افطار صغیر جو ہے وہ ہر روزے میں جب غروب کا وقت ہوتا ہے، مغرب کا وقت ہوتا ہے، تب افطار کا وقت ہوتا ہے، اس وقت بھی خوشی ہوتی ہے ایمان والے کو کہ بھائی چلو آج کا حکم پورا ہو گیا، آج کا روزہ پورا ہو گیا اور اب کھانے کھانے کی اجازت ہو گئی، صبح سے جو کھانے سے اور پینے سے منع کر دیا گیا تھا چلو بھائی کھانے کا ٹائم ہو گیا، تو ایک مسرت ہوتی ہے، دو قسم کی ہوتی ہے یہ بھی، مسرت ظاہری حسی اور مسرت معنوی اور باطنی، ظاہری جو خوشی ہوتی ہے وہ کھانے پینے کی ہوتی ہے اور باطنی جو خوشی ہوتی ہے وہ حکم کے پورا ہو جانے کی ہوتی ہے، اللہ کے حکم کا پورا ہو جانا ایک مسلمان کے لیے سب سے خوشی کی بات ہے، اللہ نے حکم دیا تھا لمبے روزے تھے لیکن ہو گیا، اللہ نے حکم دیا راتیں چھوٹی تھیں تراویح پڑھ لی ہو گئی، کیونکہ اللہ کا حکم پورا کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت ساتھ ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور ان کی نزدیکی ہو جاتی ہے بندے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشی حاصل ہو جاتی ہے بندے کو کہ اللہ خوش ہو جاتے ہیں بندے سے جب بندہ اللہ کا حکم پورا کرتا ہے، اور افطار کبیر یہ ہوتی ہے کہ جب پورے رمضان کے روزے ختم ہو جاتے ہیں تو یہ پورے رمضان کے روزوں کی ملا کے ایک عید ہے جو ہم آج منا رہے ہیں، اس کو افطار کبیر کہتے ہیں، یعنی پورے مہینے بھر کے بعد میں افطار شروع ہو گیا، آپ نے کھول دیا روزہ، جاہلوں میں مشہور ہے کہ صبح میں روزہ کھولا جاتا ہے، صبح میں روزہ نہیں کھولا جاتا، روزہ نہیں رکھنے کا نام افطار ہوتا ہے، اصل میں روزہ ختم ہو گیا تو افطار ہو گئی، اب ظاہر ہے کہ جب ہر ہر روزے کے وقت میں خوشی کی خوشخبری دی گئی ہے تو افطار کبیر پر خوشی کیسے نہیں ہوگی، اس لیے جب رمضان کا پورا مہینہ مکمل ہو جاتا ہے تو مسلمان کے لیے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرما دیا کہ پورے مہینے کے روزے بھی ادا کروا دیے، پورے مہینے کی تراویح بھی پڑھوا دی، قیام بھی کروا دیا رات کا اور دن کا صیام بھی کروا دیا، اور جو آدمی صیام اور قیام دونوں احتساباً للہ کرتا ہے ایماناً و احتساباً، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر ایمان رکھنے کی وجہ سے روزہ رکھا اور اللہ کی ذات عالی پر ایمان رکھنے کی وجہ سے قیام کیا، بھائی روزہ کیوں رکھا؟ اس لیے کہ اللہ پاک کا حکم ہے، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے حکم کو ماننا ہوتا ہے، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے، اچھا تراویح کیوں پڑھی بھائی، قیام کیوں کیا؟ اللہ پاک کا حکم ہے، تو ایمان کی بنیاد پر ایک آدمی نے صیام و قیام کیا، آپ بولیں گے کہ بے ایمانی کی بنیاد پہ بھی ہوتا ہے، تو ہوتا ہے، غیر مسلموں کو میں نے روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے، کہنے لگے اس سے ہیلتھ اچھی رہتی ہے، صحت اچھی ہوتی ہے، فٹنس رہتی ہے، آدمی کسی اور وجہ سے بھی رکھ سکتا ہے، اور رات کے جاگنے کے اندر بھی بہت سے لوگ رات کو جاگا کرتے ہیں، اور بہت سے جاب ایسے ہوتے ہیں جس میں قیام ہی قیام ہوتا ہے، کاؤنٹر پہ کھڑے ہوئے ہیں تو قیام ہی تو کر رہا بیچارہ، اللہ ایمان کی بنیاد پر صیام ہو اور ایمان کی بنیاد پر قیام ہو اور احتساباً ہو، احتساب کا مطلب یہ کہ جس عمل پر اللہ نے جو وعدہ فرمایا ہے اس وعدے کے پورا ہونے کا یقین ہو، جب انہوں نے کہا ہے تو کر دیں گے، تو صیام پر جو وعدہ ہے وہ کر دیں گے، فرمایا کہ ہر چیز کا بدلہ میں نے 10 گنا کم از کم رکھا ہے، ہر عمل کا بدلہ، لیکن روزہ اس کے ساتھ یہ قاعدہ نہیں ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہوتا ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا، روزہ میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، چونکہ اس کو کسی قاعدے میں اور کسی اماؤنٹ میں بیان نہیں کیا گیا اس کو، اور اسی لیے صوفیہ نے اجزی کو اجزا بھی پڑھا ہے، وانا اجزا بہ، میں اس کا بدل ہوں، روزہ میرا ہے، میرے لیے رکھا گیا ہے اور میں اس کا بدل ہوں، اور جس کو اللہ پاک مل جائے اس کے لیے تو سب کچھ ہے، ہارون رشید کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک مرتبہ موڈ میں آ گیا اور بیت المال میں بے شمار چیزیں رکھی ہوئی تھیں، کپڑے بھی تھے، غلے بھی تھے، اجناس بھی تھے، ہر قسم کا جنس تھا، دراہم بھی تھے، دنانیر بھی تھے، ہیرے جواہرات بھی تھے، تو موڈ میں اس نے اپنے گھر کے اپنے خدام سے کہا کہ بھائی جس کو جو سمجھ میں آئے، جس کو ڈھیر جو پسند ہو اس پہ ہاتھ رکھ دے، وہ اس کے گھر پہنچا دیا جائے گا، وہ لے جائے اپنے گھر، آج ہم بیت المال اپنا خالی کر دینا چاہ رہے ہیں، سخاوت کے دریا بہا دینا چاہتے ہیں، ایک باندھی جو ہے وہ پنکھا جھیل رہی تھی، اس نے کہا بادشاہ سلامت، پھر ارشاد فرمائیے، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ آج ہم ایک خاص موڈ میں ہیں، جو آدمی ہمارے خزانے کے جس حصے پر ہاتھ رکھ دے گا وہ خزانہ اس کو دے دیا جائے گا، बांदी ने कहा कि फिर मेरा जो ढेर है वो ये है। उसने बादशाह सलामत के सर पे हाथ रख दिया, कहने लगे मुझे आप ही चाहिए, मैं आपको ले लेती हूं। बड़ी समझदार थी, बड़ा इनाम दिया गया उसको, बड़ा कुर्ब दिया गया उसको, वैसे भी बांधी ही थी वो पहले से। तो मैं कि वाकईतन बड़ी समझदारी की बात की, क्योंकि बादशाह जिसका है तो बादशाह हाथ पूरी उसकी है, बादशाह जिसका है खजाने पूरे उसके हैं, बादशाह जिसका है आज के खजाने नहीं आइंदा भी, जो जब तक इसकी बादशाहत रहेगी सारी चीजें उसकी हैं। तो असौमली व अना उजजा भी, रोजा मेरा होता है, चूंकि ये इखलास की बुनियाद पर होता है, गैर मुखलिस रोजा नहीं रख सकता, चूंकि रोजा नजर नहीं आने वाली हकीकत होती है। फला वक्त से फला वक्त तक खाना नहीं, पीना नहीं, बीवी के पास जाना नहीं। अब खाने पीने को कौन देख रहा है पूरे 12 घंटों में, आदमी को 14 घंटों में, 17 घंटों में, 18 घंटों में कौन देख रहा है? आदमी वॉशरूम में भी जाता है, बाथरूम में भी जाता है, अपने कमरे में भी तनहा होता है, कभी मस्जिद में है तो कभी घर में है तो कभी ऑफिस में है, कौन ख्याल कर रहा है उसके बारे में कि जनाब ये कंटिन्यू रोजा रख रहा है या खाली लोगों को बोल रहा है कि मैं रोजे से हूं? वो तो इखलास की बुनियाद पर ही होता है। इसलिए फरमाया रोजा मेरा होता है, रोजा मेरे लिए और मैं उसका बदल हूं, और अलल अकल ये है कि मैं उसका बदला चुकाऊंगा। और ऐसा मुबहम रखने का मतलब ये होता है कि वो तो देने के वक्त में पता चलेगा कि मैंने क्या दिया है, तो खुशी की बात है। फरहतुन इंद फित्र ही व फरहतुन इंद लिकाए रब्बी, तो इस इफ्तार के वक्त में एक खुशी है और इस इफ्तार का जो बदला है रमजान भर रोजो रोजे रखे उसके अल्लाह से मुलाकात के वक्त में जो खुशी होगी कि जब बंदा खड़ा होगा तो उसे पता होगा कि मैंने रोजे रखे हैं इनके लिए, अल्लाह के हुक्म पर मैंने पाबंदी की है और अपनी प्यास को बर्दाश्त किया है, भूख को बर्दाश्त किया है, थकान को बर्दाश्त की है, मशक्कत को बर्दाश्त किया है, लज्जतों से अपने को रोका है मैंने, मजों से मैंने अपने आप को रोका है, इसलिए अपने परवरदिगार से मुलाकात के वक्त में। और उलमा ने फरमाया है कि ये जो बड़ी ईद होती है इफ्तार कबीर जो है, ये इफ्तार कबीर भी एक हिस्सी है, जाहरी तौर पर खाओ पियो पहनो, गुसल करना, कपड़े पहनना, अच्छे से अच्छे कपड़े जो आपके पास हों वो पहनना मुस्तहब है, एहतमाम करना, इसका खुशबू लगाना, आदत हो जाती है लोगों की कि भाई रोजाना ही नहाने की आदत है, रोजाना ही कपड़े बदलते हैं, रोजाना ही ब्रश इस्तेमाल करते हैं, रोजाना ही परफ्यूम यूज किया जाता है, हमें क्या जरूरत है एहतमाम करने? वैसा नहीं है, ये एहतमाम अल्लाह के लिए है कि भाई अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर होना है, तैयार होकर हाजिर होना है। खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, जब तुम नमाज के लिए आओ तो अपनी जीनत इख्तियार करो, इसका एहतमाम खुशी है और खाना भी है और पीना भी है, पीना खाना नहीं है, खाना पीना है, क्योंकि पीना खाना एक दूसरे माने में भी बोला जाता है, खाना पीना है और मीठी चीज खाना है, और ईद की नमाज को आने से पहले भी खाना सुन्नत है, मीठी चीज खाकर आना चाहिए जब ईद उल फित्र में आदमी आए, और ईद उल अजहा के अंदर सुन्नत यह है कि नमाज पढ़ने के बाद जाके खाना है, और रास्ते में अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई बयान करना है, और अपने घर में भी अल्लाह की बड़ाई कसरत से बयान करना है। कुरान पाक की जो आयत मैंने पढ़ी उसमें अल्लाह ने फरमाया है कि वली तुकमिलु अल्इद्दा, जो तादाद तुम्हारी मुकर्रर की गई रोजे की वो पूरी कर दो, वली तुकब्बिरुल्लाह, और अल्लाह की बड़ाई बयान करो, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये इसी वजह से कहा जाता है कि इसको पढ़ना होता है कसरत से, घर से नमाज पढ़ के वापस जाते हुए भी, नमाज को आते हुए भी, और दिन तमाम भी अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई बयान करना, वली तुकब्बिरुल्लाह वली तुकमिलुल उद्दा वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, अल्लाह की बड़ाई, वाकईतन अल्लाह बड़े हैं, अल्लाह ने बड़ा फजल फरमाया है, उन्होंने हिदायत दी हमको, वरना अल्लाह तआला की रजा का और जन्नत के दराजात के हासिल होने का और अल्लाह के यहां से मगफिरत मिलने का ये तरीका है भला इंसानों को कैसे पता चलता? इंसान अपनी समझ से इसको फाइंड आउट नहीं कर सकता था कि अल्लाह पाक के राजी होने के तरीकों में एक तरीका यह भी है कि खाओ नहीं पियो नहीं, अल्लाह ही हिदायत है, हर हुक्म अल्लाह पाक की हिदायत की बुनियाद पर मिलता है। या बनी आदम इम्मा यातियन्नकुम, ऐ मेरे बंदो ऐ आदम के बच्चों, मेरी तरफ से पैगंबर तुम्हारे पास आएंगे और मेरी हिदायत लेकर आएंगे, मिन्नी हुदन, या बनी आदम इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, मेरी तरफ से हिदायत लेकर आएंगे, फमन इत्तबा हुदाया, जो मेरी हिदायत पर चल जाएगा दुनिया में वो गुमराह नहीं होगा और आखिरत में वो शकी नहीं होगा, फला यदिल्लु वला यशका, जो दुनिया में गुमराह होता है आखिरत में वो शकी होता है, جو دنیا میں ہدایت پاتا ہے آئے آخرت میں وہ سعید ہوتا ہے. فمنہم شقی و سعید. ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم. تو روحانی خوشی ہونا ہے. عید کی حقیقت ہے کہ معنوی اعتبار سے آدمی کو اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ کی رضا کی فیلنگ ہو کہ بھائی مہینے بھر تک میں نے اللہ پاک کا حکم پورا کیا ہے، اور یقین ہو، اعتماد ہو اللہ پر کہ وہ ضرور قبول کریں گے. ٹھیک ہے میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، قصوروار ہوں، لیکن بہرحال ایک کنٹینیو مہینے بھر تک روزے رکھنا آسان بات ہے، قیام کرنا آسان بات ہے، اعتکاف کرنا اعتکاف کرنے والوں کے لیے تو اور بھی زیادہ خوشخبری ہے، ان کے لیے اور بھی زیادہ مبارکباد ہے کہ انہوں نے تو آخر عشرے میں اپنے کو اللہ کے دربار میں ڈال دیا. ہم تمہارے دروازے پہ ہیں، بس تمہارے در پہ پڑے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم. اللہ نے فرمایا کہ اس پر میری بڑائی بیان کرو، کیونکہ جو بڑا کام ہوتا ہے اس میں بڑائی اللہ کی بیان کرنی ہے، اپنی بڑائی نہیں کرنی ہے، اللہ کی بڑائی کرنی ہے. اور اللہ کی بڑائی اس لیے ہے کہ علی ما ہداکم، اللہ نے ہدایت دی. ولعلکم تشکرون، اور تم شکر ادا کرو، تاکہ تم شکر ادا کرو. یہ جو نماز عید واجب ہے ہمارے ذمے، یہ شکرانے کے طور پر ہے کہ آپ نے جو مہینے بھر کا روزہ دیا اور اس میں قرآن پاک بھی نازل کیا تھا اور اس میں قرآن پاک کی تلاوت کی بھی توفیق دی، اس کا شکرانہ یہ ہے کہ ہم دو رکعت اور آپ کے لیے پانچ نمازوں کے علاوہ یہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں، اور وہ دو رکعت میں بھی زائد تکبیرات، دو رکعت بھی اور اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی، چونکہ زیادہ بیان کرنا ہے تو اس میں تین تین تکبیرات کا اضافہ بھی ہے. پہلی رکعت میں تین تکبیروں کا اضافہ اصلی کے ساتھ، اور دوسری رکعت میں تین تکبیروں کا اضافہ اصلی کے ساتھ، تو چار چار تکبیریں ہو گئی اس طریقے سے. ولی تکبر اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. پھر فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتاؤ میں بہت قریب ہوں، میں قریب ہوں، میں وہ قریب ہوں. میرے دوستو اللہ پاک بہت قریب، ہر ہر عمل کو ہمارے دیکھ رہے تھے اور ہر بندے کے قریب ہوتے ہیں اور اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں اور ہر بندے کے ساتھ ہوتے ہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں جہاں کہیں تم ہو، چاہے گیدرنگ میں ہوں چاہے تنہائی کے اندر ہوں. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. تمہیں پتا ہے کہ اللہ جانتے ہیں ان سب چیزوں کو جو آسمانوں میں جو زمین میں. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. کوئی تین آدمی بات نہیں کرتے مگر چوتھے وہ ہوتے ہیں. ولا خمسة إلا هو سادسهم. اور پانچ آدمی بات نہیں کرتے مگر چھٹے وہ ہوتے ہیں. ولا ادنى من ذلك ولا اكثر إلا هو معهم اينما كانوا. اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں، خلوت میں، جلوت میں، آفس میں، گھر میں، بازار میں، مسجد میں. یہ نہیں کہ مسجد میں ہم آئے تو مسجد میں ہی اللہ پاک ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، نہیں، ہم اللہ کے خاص ادب کو بجا لانے کے لیے، عظمت کو بجا لانے کے لیے اور ان کی عبادت کرنے کے لیے ہم مسجد آتے ہیں، مگر اللہ پاک تو ہر جگہ ہیں. فرما وَإِذَا سَأَلَكَ، روزوں کے حکم کے بعد میں فرمایا میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں گے کہ بھائی ان کے لیے ہم نے اتنا سب کچھ کیا، وہ ہے کہاں، ان سے بتاؤ کہ میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعانی، دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے دعا کرتا ہے، جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے اس کا جواب برابر دیتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اس کا انجام یہ ہونا چاہیے کہ تم بھی پھر میری بات کا جواب دو، میرا مؤذن اذان کہے اس کا جواب دو، رمضان کا مہینہ آ جائے اس کا جواب دو، سال پر زکات کا موقع آ جائے اس کا جواب دو، حج کرنے کا موقع آ جائے اس کا جواب دو، یعنی قبول کرو اس کو، لبیک کہو اس پر. اور جو احکام آ جائیں وہ سارے کے سارے مانتے چلے جاؤ. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر ایمان لے آؤ، مجھ پر ایمان لے آؤ اور میری بات مان لو. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اگر ایسا کر لیں گے تو ہدایت پا جائیں. رشد اسی کا نام ہے. یہی وجہ ہے کہ جب رمضان کے پورے روزے مکمل ہو جاتے ہیں اور پھر آدمی اور پھر یعنی لیلۃ الجائزہ آ جاتی ہے، عید کی رات آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں فرماتے ہیں کہ ملائکتی، فرشتوں ادھر آؤ، فرشتوں کو سب کو مخاطب کر کے اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں، عبیدی و امائی، میرے بندوں نے اور میری بندیوں نے، میرے بندوں نے بھی اور میری بندیوں نے بھی، قد قضوا فریضتی علیہ، میرا جو فرض ان پر تھا وہ انہوں نے پورا کر دیا. پھر اس کے بعد پوچھتے ہیں ما جزاء اجیرہم وفا عملہ، اچھا یہ بتاؤ کہ کیا بدلہ دینا چاہیے اس مزدور کا جو اپنے کام کو پورا کر دے. آپ ایک آدمی کو ہائر کر کے لائے، آپ نے مزدوری پر ایک آدمی کو بلایا اور اس نے اپنا کام پورا کر دیا، تو तो उसका क्या बदला देना चाहिए। मा जजाउ अजीरिन वफा अमलहु, उस अजीर का क्या बदला होना चाहिए जिसने अपना अमल पूरा कर दिया हो। कालू रब्बना जजाउहु अन युवफा अजरहु, उसका बदला यह है कि जो उसका अजर आपने बताया था कि यह मजदूरी तुम्हें दी जाएगी वो पूरी पूरी दी जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि आज मेरे बंदे निकले हैं मेरी तरफ, कद खरजू इलैया, आज मेरे बारगाह में निकले हैं अपने फर्ज को पूरा करके। फवइज्जती व जलाली व किबरियाई व उलूवी मकानी, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरी किबरियाई की कसम, मेरी बुलंदी शान की कसम, मैं जरूर उनको जवाब दूंगा आज। फिर फरमाते हैं इर्जिउ कद गफरतु लकुम, आज जब तुमने नमाज पढ़ के मुझसे माफी मांगी तो जाओ वापस हो जाओ इस हाल में कि तुमको मैंने माफ कर दिया। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारे बाजारों पर और नुक्कड़ों पर जहां जहां मोड़ होता है रोडों का, वहां पर फरिश्तों के जमघट जमा हो जाते हैं, उनके ग्रुप के ग्रुप जमा हो जाते हैं, और जो आदमी ईद की नमाज पढ़ के वापस जा रहा होता है उसको मुबारकबाद देते हैं और कहते हैं इर्जिउ कद गुफिर लकुम, इर्जिउ कद गुफिर लकुम, वापस हो जाओ इस हाल में कि तुम्हें माफ कर दिया गया है। आज तुम वापस मालिक के दरबार से वापस हो रहे हो अपने अमल को पूरा करने के बाद, इस हाल में तुम वापस हो जाओ कि तुम्हारी मगफरत कर दी गई। व बुद्दिलत सय्यातिकुम हसनात, और तुम्हारी सय्यात को हसनात में बदल दिया गया है, जो तुम्हारी कोताहियां हैं, जो तुम्हारी बुराइयां हैं, उनको नेकियों से बदल दिया गया, माफी नहीं किया गया। जो गलतियां हो गई हैं उनको माफ नहीं किया गया बल्कि उनको नेकियों से बदल दिया गया। और ये महीना चाहे 29 दिन का हो चाहे 30 दिन का हो, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि शहर ईदिन ला यनकुसान, ईद के दोनों महीने ऐसे होते हैं कि उसमें किसी किस्म की कमी नहीं होती। इसका मतलब ये लिखा है मुहदिसीन ने कि अगर 30 दिन का हो तो भी पूरे एक महीने का सवाब मिलता है, 29 दिन का हो तो भी पूरे एक महीने का सवाब मिलता है एक दिन बोनस में। 29 दिन का महीना हो गया, चांद हो गया तो ठीक है, ये नहीं होगा कि 29 दिन के रोजों का सवाब मिलेगा, नहीं, एक साल के 12 महीनों में पूरे एक महीने का सवाब मिलेगा। उसने फरमाया कि इसमें कोई कमी नहीं होती, ये मतलब नहीं होता कि दोनों महीने 29 के नहीं हो सकते। बाद लोगों ने यह मतलब समझ लिया, ये मुशाहिदे के खिलाफ है। कभी ऐसा भी हुआ है कि दोनों महीने 29 के हो गए, रमजान का महीना भी 29 का और दिलहज का महीना भी 29 का। शहरा ईदिन लायन कुसानी का मतलब यह बयान किया गया है कि सवाब के एतबार से किसी किस्म की कमी नहीं होगी, चाहे पूरे 30 दिन का महीना हो तो भी महीने भर का सवाब, और 29 दिन का महीना हो तो भी महीने भर का सवाब। ये अल्लाह तबारक व तआला की नवाजिश है और इसकी खुशी ईमान वाले को होती है। इसीलिए मेरे दोस्तों, हमारा जो मिजाज होना चाहिए वो ये कि अल्लाह का हुक्म सामने आए तो उसको पूरा करें और उस पर खुशी हो। अल्लाह का हुक्म पूरा कर दिया और उसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला की नजदीकी को फील करें, अल्लाह पाक की रजा और खुशनुदी को फील करें। एक अल्लाह तबारक व तआला की नजदीकी है अपनी जात के एतबार से, वो तो अल्लाह तबारक व तआला हर बंदे से करीब है, हर मखलूक से करीब है, काफिर से भी करीब है, मोमिन से भी करीब है। एक अल्लाह पाक की नजदीकी है खुशी के एतबार से, वो खुशी के एतबार से जो नजदीकी होती है वो उनके हुक्मों पर अमल आवरी पर होती है, उन्होंने जो काम लगाया है जब उसको अदा किया जाता है वो होती है। बाद मरतबा ऐसा होता है कि एक बच्चा दूर है, दूसरे मुल्क के अंदर रहता है, और एक बच्चा बिल्कुल पास में है जो घर में रहता है, तो जो पास में है वो दूर होता है, जो दूर होता है वो पास होता है। बाप बड़े उससे राजी है, वो सारे घर को संभाल रहा होता है, वो सारे अखराजात का तहमुल कर रहा होता है, वो खिदमत गुजार होता है, वो फर्मा बरदार होता है। और ऐसे भी वाकयात देखने में आए कि जो पास में है वो देखने के एतबार से दीनदार ज्यादा है मगर बाप उससे ज्यादा खुश नहीं है, और जो दूर है उसे ज्यादा खुश है, चूंकि दीन के एतबार से तो है जैसा भी है लेकिन बहुत ही ज्यादा केयरफुल है अपने बारे में, अपने माँ बाप के बारे में, अपने बहन भाइयों के बारे में। तो रजा की नजदीकी अलग होती है। अब हमारे बच्चे हमसे दूर होते हैं, हमारे फैमिली वाले दूर होते हैं, जब वो कहते हैं कि दूर हैं तो हम क्या बोलते हैं कि भाई तुम दूर नहीं हो, तुम करीब ही हो। अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब ऐसे ही होता है, अल्लाह ताला की नजदीकी उनके खुश होने के एतबार से। इन तशकुरु यरदहु लकुम, अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करने लगो तो अल्लाह पाक तुमसे राजी रहेंगे, खुश रहेंगे। तो जैसे अल्लाह ने फजल फरमाया और तौफीक दी, और उन्हीं की तौफीक से सब होता है, और उन्हीं की तौफीक से हमने रोजे रखे, उन्हीं की तौफीक से हम सब ने क़याम किया है जो कुछ हुआ। लेकिन अब इसके बाद के जो दिन है उन दिनों के अंदर भी इस जज्बे को बाकी रखना है, उसके बाद भी नमाजों की पाबंदी रखनी है, उसके बाद भी अहकामात की पाबंदी करनी है, اللہ کے حکم میں ہم نے یہاں تک رعایت کی کہ جو جائز چیزیں تھیں ان کو چھوڑا. کھانا جائز، کوئی حرام کھانا نہیں تھا گھر میں ہمارے. پینا جائز، کوئی حرام پینا نہیں تھا. کھانا جائز، پینا جائز. شادی کی ہوئی تھی، اپنی حلال بیوی ساتھ میں ہے. تو جب اللہ کے حکم پر ایک حلال چیز کو ہم نے اپنے آپ حلال چیز سے اپنے کو بچایا، تو جو اللہ نے پہلے سے حرام کی ہوئی چیزیں ہیں ان کے بارے میں کتنا اللہ تبارک و تعالی غیرت کریں گے اگر ان حرام کاموں کو کیا جائے گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ پاک بہت ہی غیرت مند ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالی کی حدود کو پھلانگتا ہے، باؤنڈری کو توڑتا ہے، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، جو ہمارے احکام ہیں وہ ہماری باؤنڈری ہے، اللہ کی راضی ہونے کی باؤنڈری ہے، وہ اس سے آگے مت بڑھنا، اس کو اوورٹیک نہیں کرنا. ومن يتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسه، اور جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا، آگے بڑھا، اس کو توڑا، اس نے اپنے ہی اوپر ظلم کیا، کیونکہ اس کا وبال اس کے اوپر سزا کے طور پر آنے والا ہے. اب سزا کے طور پر اس کے عمل کی سزا اسی کو مل رہی ہے، تو ظلم تو اس نے اپنے اوپر ہی کیا ہے. ہر گناہ میں آدمی ظالم ہوتا ہے، اور ظالم لنفسی ہی ہوتا ہے، اپنی ذات کا ظالم ہوتا ہے. ظلم حقیقی معصیت ہے میرے دوستو. ظلم یہی نہیں ہے کہ دوسرے کی زمین کھا گئے، دوسرے کا مال کھا گئے، دوسرے کا خواہ مخواہ مرڈر کر دیا. ظلم یہی نہیں ہے کہ کسی کو گھر سے نکال دیا. ظلم یہی نہیں ہے کہ بلا وجہ کسی کو نقصان پہنچا دیا. نہیں، ظلم ہے اصل اللہ کی، وہ بھی چیزیں اللہ کی نافرمانی ہونے کی وجہ سے ظلم ہے. ظلم ہے غلطی کرنا، غلطی سے توبہ کرنا ہے میرے بھائی. ہم سب غلطی سے توبہ کرنے والے ہو جائیں. عید کا پیغام یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے اللہ نے قرآن پاک پر عمل کرنے کی تربیت دی، جس طریقے سے روحانیت اللہ نے پیدا فرمائی قرآن والے مہینے میں، جیسے روزہ رکھ کے اللہ نے صبر سکھایا اور برداشت سکھایا. اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں صبر کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں برداشت کی ضرورت پڑتی ہے، تو روزہ رکھنے میں برداشت پیدا ہوتی ہے. جیسے اللہ کا حکم آئے تو جیسے وہاں اپنے نفس کو روکا تھا، ایسے یہاں اپنے آپ کو روکنا ہے. یہ پیغام ہوتا ہے عید کا کہ آدمی ماں باقی دنوں کے اندر بھی پوری طرح اہتمام کرے، اللہ پاک کے احکامات کی پابندی کی، خصوصیت کے ساتھ نمازوں کی پابندی. پانچ نماز فرض ہیں ہر مسلمان پر، بالغ پر پانچ نمازیں فرض ہیں دن میں، مرد پر بھی عورت پر بھی، وہ نہ چھوٹنے پائے. اور نمازوں کی محنت بھی کرنا ہے، اور دوسرے دین کے کام بھی کرنا ہے، اور دین کی محنت بھی کرنی ہے، اور اللہ کے دین کے لیے مال بھی لگانا ہے، اللہ کے دین کے لیے پیسہ بھی لگانا ہے، اور اللہ کے دین کے لیے وقت بھی لگانا ہے، اللہ کے دین کے لیے سفر بھی کرنا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے فتح مکہ کے بعد میں ہجرت کو منسوخ کر دیا، اب ہجرت کی ضرورت نہیں ہے تم کو، لیکن نیت رکھنا ہے تم کو کہ کبھی ضرورت پڑے تو کریں گے ہجرت. اور دوسری بات یہ فرمایا، اذا تنفرتم فانفروا، جب تم سے سفر کا مطالبہ کیا جائے دین کے لیے، چونکہ ہجرت میں سفر ہوتا ہے، جب تم سے سفر کا مطالبہ کیا جائے، ہجرت تو فرض نہیں ہے، لیکن جب تم سے سفر کا مطالبہ کیا جائے جس کو نفر کہتے ہیں، فانفروا، تو ضرور سفر کرنا. آج پوری دنیا کے مسلمانوں میں دین کا شعور لانے، اور دین کی فکر لانے، اور دین کا جذبہ لانے، اور دین کی طرف ان کو متوجہ کرنے، اور اللہ کی محبت ان میں پیدا کرنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے اندر پیدا کرنے، اور آخرت کی فکر ان میں لانے کے لیے، اور جہنم سے بچنے کا سامان کرنے، تیاری کرنے کے لیے، اور جنت میں جانے کے جو اسباب اللہ نے اس دنیا میں بنائے ان کو اختیار کرنے کے لیے امت کو ترغیب دینے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے سفر کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور ضرورت ہے اس کی. لہذا جب سفر کی ترتیب سامنے آئے اللہ کے دین کے لیے، تو سفر بھی کرو. وہی دستن پھر تم فن فرو، جب تم سے سفر کا مطالبہ کیا جائے تو پھر تم سفر کرنا اس کے لیے. یہ حضور قرآن پاک کے اندر بھی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا ہے. اس لیے عید کے بعد کے دنوں میں میرے دوستو، جتنی زیادہ ہم پابندی کریں گے اتنا اچھا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر چھ روزے شوال کے بھی آدمی رکھ لے، اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے. جو آدمی شوال کے روزے رمضان کے روزوں کے بعد چھ رکھ لے، تو وہ ایسا ہوگا جیسے اس نے پورے سال کے سال بھر کا روزہ رکھا. اور یہ ریگولر ایک حساب ہے، وہ یہ کہ 36 کو اگر آپ ضرب دے دیں گے 10 سے، تو وہ سال بھر ہو جائے گا. ایک مہینے کے اعتبار سے تو 30 یہ ہو گئے تھے، اور 6 اور رکھ لیں گے آپ، تو اور اس کو 6 سے ضرب دے دیں گے آپ، تو پورا سال پر 360 دن کا حساب پڑ جائے گا آپ کو. وہ ہے ترتیب. وہ اس وجہ سے فرمایا گا کہ شوال کے روزے بھی رکھ لو، اور شوال کے 6 روزے جو ہے مسلسل رکھنا نہیں ہے، اور عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ مسلسل رکھیں، چاہے تو مسلسل رکھ لیں کہ پابندی ہو ہی جاتا ہے روزہ، اور اگر نہیں تو پھر پورے مہینے کے اندر بھی اگر آدمی ایک ایک دو دو کر کے روزے رکھ لے گا شوال کے تو وہ چھ روزوں کی فضیلت اس کو حاصل ہو جائے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازوں کا اہتمام فرماتے تھے، ایسے ہی فرض روزوں کے علاوہ نفل روزوں کا بہت اہتمام فرماتے تھے. ہر پیر کو آپ روزہ رکھتے تھے، ہر پیر کو، ہر جمعرات کو آپ روزہ رکھتے تھے، ایام بیس کے آپ روزہ رکھتے تھے. ایام بیس کہتے ہیں چاند کے مہینے سے 13، 14 اور 15 کی تاریخ کو، اور کبھی مہینے کے شروع میں بھی رکھتے تھے، کبھی مہینے کے آخر میں بھی رکھتے تھے. تو جیسے نفل نمازوں میں کثرت کا اہتمام تھا آپ کے پاس، ایسے ہی نفل روزوں میں بھی تقصیر تھی، کثرت سے آپ نفل روزوں کا اہتمام فرماتے تھے. اور نمازوں کی خصوصیت الگ ہے، اس کا قرب الگ ہوتا ہے، اور روزوں کی خصوصیت الگ ہے، اس سے قرب و رضا الگ ہے. ہر عبادت سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا اللہ نے ایک راستہ بنایا جو دوسری عبادت سے حاصل نہیں ہوتا. مالی عبادتوں سے جو قرب ہے وہ جانی عبادتوں سے نہیں ہوتا. جانی عبادتوں میں ایک سے جو اللہ تعالیٰ کی نزدیکی ہے وہ دوسرے سے نہیں ہوتی. یہ الگ الگ اس لیے رکھے گئے ہیں کہ وہ نزدیکی کی قسمیں ہیں اللہ کے پاس. اس لیے نفل روزوں کا بھی اہتمام کریں، اور مسلمانوں نے نفل روزوں کا اہتمام کم کر دیا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، کیونکہ نفل روزے کا اہتمام کثرت سے کرنے والے میں برداشت بہت پیدا ہو جاتی ہے، وہ حلیم ہوتا ہے. اور حلم جو ہے میرے دوستو، یہ گھر کے امور میں ہو، آفس کے اندر ہو، معاشرے کے اندر ہو، سب جگہوں پر بردباری کی ضرورت پڑتی ہے، پیشنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، صبر کی ضرورت پڑتی ہے، دین پر چلنے میں بھی اس کی ضرورت ہے، اور گھریلو لائف کے اندر بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے. وہ نہیں رہا، بات بات پہ لڑائی ہوتی ہے، بات بات پہ سرپٹوبل ہوتی ہے. اب تعالیٰ شانو اپنے جس کرم سے انہوں نے ہمیں روزوں کی توفیق دی، قیام کی توفیق دی، ماں باپ کے دنوں کے اندر بھی پوری طرح اللہ پاک کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین کی فکر نصیب فرما دے، اور دین کی محنت کی فکر نصیب فرما دے، اور دین کا شوق ہمیں اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. عید کی نماز کی ترکیب یہ ہے کہ پہلے نیت کی جاتی ہے کہ میں 2 رکعت واجب عید کی ادا کرتا ہوں اللہ کے لیے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، اور منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف ہے اور پیچھے اس امام کے ہوں. منہ سے بولنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بول لے تو کوئی حرج نہیں ہے، بولنا ضروری نہ سمجھے، کیونکہ ضروری سمجھنا غلط ہے. اور دل میں آدمی پوری ان سب چیزوں کا استحضار کر لے کہ میرا منہ قبلے کی طرف ہے اور میں امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں اور میں عید کی نماز ادا کر رہا ہوں واجب، اور 6 زائد تکبیروں کے ساتھ ادا کر رہا ہوں، اور اللہ کے لیے میں پڑھ رہا ہوں، ایسا استحضار آدمی کرے تاکہ کیا عمل کر رہا ہے اس کا پتہ ہو. اور جب امام صاحب تکبیر کہیں گے تو پہلی تکبیر جیسے تکبیر تحریمہ ریگولر ہوتی ہے، ہاتھ اٹھائے آدمی، اس کے بعد باندھ لے اس کو اور ثنا بھی پڑھ لے، اور پھر اس کے بعد میں پھر اللہ اکبر کہہ کے پھر ہاتھ اٹھائے، پھر چھوڑ دے اس کو، اور تیسری مرتبہ جب اللہ اکبر کہیں گے ہاتھ اٹھائے پھر چھوڑ دے اس کو، اور پھر چوتھی مرتبہ کہیں گے تو باندھ دے. پہلی مرتبہ میں باندھ دینا، دوسری مرتبہ میں چھوڑ دینا، تیسری مرتبہ میں چھوڑ دینا، چوتھی مرتبہ میں باندھ دینا. یہ پہلی رکعت میں ہے، اور دوسری رکعت میں قراءت کے بعد سورہ فاتحہ اور ضم سورہ کے بعد رکوع میں جانے کے لیے جو تکبیر ہوتی ہے اس سے پہلے 3 تکبیریں، وہ تکبیریں اپنی زبان سے بھی بولنا، خالی امام بول رہا ہے یہ کافی نہیں، ہم اپنی زبان سے بولنا ہے، واجب عمل خود بھی کرنا پڑتا ہے، یہ قاعدہ ہے. تو یہ عید کی تکبیریں آپ کو خود بھی بولنی پڑتی ہیں، یہ نہیں چلائیں آپ اپنے اپنے طور پر آہستہ بولیں گے. تو دوسری رکعت میں جب رکوع میں جانے کا نمبر آئے گا تو امام صاحب جب اللہ اکبر کہیں گے تو ہاتھ اٹھائیں کانوں تک، پھر جو ہے نا زمین چھوڑ دیں ان کو، اللہ اکبر کہیں، پھر ہاتھ اٹھائیں پھر چھوڑ دیں، پھر ہاتھ اٹھائیں پھر چھوڑ دیں، اور چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں. جیسے ریگولر رکوع میں جاتے ہیں اس میں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ واجب ہے. اور اس کے بعد میں پھر خطبہ سننا بھی واجب ہوتا ہے. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، اللہ معاف کرے اور حفاظت فرمائے، امام صاحب بھول جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے لوگوں کو کہ یار ہم سال میں ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھتے ہیں، اس نے اسی میں گڑبڑ کر دی. ہوتا یہ ہے کہ امام ریگولر نماز کے دھن میں ہوتا ہے. اب ریگولر نماز میں تو یہ ہے کہ رکوع کا وقت آیا تو رکوع میں چلے گئے، ایسا ہو جاتا ہے. ایسے وقت میں رکوع میں تکبیر کہہ لینا ہوتا ہے، ایسے وقت میں، خدا نہ خواستہ، ایسے بتا دے رہا ہوں اس بات کہ میں بھی شوگر پیشنٹ ہوں، کچھ بول نہیں سکتے، شوگر پیشنٹ کا بھروسہ نہیں رہتا کچھ. تو ایسے وقت میں رکوع میں تکبیریں آدمی کو کہنی ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد میں خطبے کے اندر ہی دعا ہوتی ہے، اور خطبے کی دعا کے بعد پھر دعا نہیں ہوتی. البتہ نماز کے بعد میں مختصر دعا ہوتی ہے، اس میں خود بھی دعا کر لیں یا امام کی دعا پر آمین کہیں، پھر اس کے بعد میں خطبہ ہوتا ہے، خطبے میں جو دعا ہوتی ہے خطبے میں دعا خود ہی ہو جاتی ہے، تو پھر بیٹھ کے اس کے بعد میں دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اس کے بعد ایک دوسرے کو مبارکباد دینا ہوتا ہے. اور صدقہ فطر جو ہے جنہوں نے ادا نہیں کیا ان کو ادا کرنا چاہیے، اصل اس کا ادا کرنے کا وقت نماز سے پہلے کا ہے، نماز سے پہلے ادا کر دینا ہوتا ہے. کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کسی نے صدقہ فطر ادا نہ کیا ہو تو بتا دو نماز سے پہلے غسل کر لیں گے ہمارے ساتھی، اور نماز کے بعد اگر کسی نے صدقہ فطر دیا تو وہ نفل صدقہ ہوتا ہے، صدقہ فطر کا ثواب اس کو نہیں ملتا ہے. صدقہ فطر واجب تو ہوتا ہے آج کی صبح صادق میں ہی، لیکن پہلے بھی دے سکتے ہیں. بہت سے لوگ یہی کرتے ہیں کہ وہ رمضان میں ہی دے ڈالتے ہیں. واجب تو ہوتا ہے اس وقت میں، لیکن آپ پہلے سے بھی دے سکتے ہیں، اور دینا ہوتا ہے نماز سے پہلے پہلے تک. اور اس کے بعد اگر نہیں دے سکا کوئی آدمی تو اپنا فرض ادا کرنے دے دینا پڑتا ہے، لیکن اس کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے. فرمایا کہ نماز سے پہلے صدقہ صدقہ فطر ہے، اور نماز کے بعد صدقہ نفل ہے. کھڑے ہو جائیں صفیں باندھ لیں.